السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق ورزقناهم من الطيبات، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. سورہ یونس کے 9 رکوع کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. آیت نمبر 93 سے 10ویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اس میں ذکر اس بات کا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں بہترین رزق بھی دیا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان یہود نے ان کی رسالت میں اختلاف کیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارات موجود تھیں اہل کتاب کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. پھر ذکر آیا قوم یونس کا، یونس علیہ السلام کی قوم کا. فرمایا کہ فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، بس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی تو اس کو اس کا ایمان نفع دیتا مگر یہ یونس علیہ السلام کی قوم. یعنی عذاب جب آ جائے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کیونکہ ایک اگزامپل، ایک مثال تاریخ میں ہے قوم یونس کی، کہ یہ وہ قوم تھی کہ جس نے جب عذاب کے آثار دیکھ لیے تو پوری قوم نے توبہ کر، یہاں تک کہ بچوں کو اور جانوروں تک کو میدانوں میں لے آئے. تو ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام نے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا چاہتا ہے. بس ایک اجتہادی خطا ان سے ہو گئی تھی کہ اللہ کے واضح حکم کے آنے سے پہلے وہ چلے گئے، تو قوم کو ایک مارجن اللہ تعالیٰ نے دے دیا، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ ایک مثال ہے تاریخ میں کہ اگر اجتماعی طور پر قوم توبہ پر آ جائے تو اللہ آنے والے عذاب کو بھی ٹال سکتا ہے. آج اس امت کے اوپر بھی مختلف عذابوں کی احتیاط نازل ہو چکی ہیں. حل یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توبہ کریں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں کئی نشانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، لیکن جو ہر دھرمی پر آ جائیں وہ مان کر نہیں دیتے. اس کے بعد بتایا گیا کہ تم من الجی رسولنا والذین آمنوا، ہم بچا لیتے ہیں اسی طرح رسولوں کو، ایمان لانے والوں کو. یعنی ہر دور میں مخالفت ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اور اللہ کے رسولوں کو ہمیشہ بتایا، بچا لیا. کذالک حقاً علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہمارے ذمے ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں. یہ اس آیت کے حصے میں بڑی تسلی کہ جو لوگ بھی ہر دور میں اللہ کے دین پر ڈٹے رہیں گے استقامت کے ساتھ، لاکھ ان کی مخالفت ہو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت انشاءاللہ فرمائے گا. اللہ ہمیں استقامت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کی توفیق دے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 11 اور آخری رکوع ہے. اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت نہیں کرتا، ولکن اعبد اللہ الذی توفاکم، بلکہ میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تمہیں وفات دے گا. یعنی توحید کا بیان ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ ایک اللہ کی طرف پھیر لیجئے، اور اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے قرآن کی، فرمایا کہ وہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. وہیں یرید بخیر فلا راد لفضلہ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. یاد رکھو کہ نفع نقصان کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد سورت کے اختتام پر کہا گیا کہ قد جاءکم الحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا. فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه، جس نے ہدایت اختیار کی اپنے بھلے کے لیے اختیار کی. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا وبال اسی پر جائے گا. ہر ایک اپنے اعمال کو جواب دے ہے. اللہ ہمیں ہدایت پر استقامت دے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخری ہدایت اللہ کے رسول کو سورت کے اختتام پر دی گئی، واصبر حتى يحكم الله، اے نبی صبر فرمائیے، ان تمام مشکلات میں ڈٹے رہیے، یاد ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. سورہ یونس کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہے. سورہ ہود کے مضامین سورہ اعراف کی طرح ہیں. سورہ اعراف میں ہم نے 6 رسولوں کے حالات پڑھے تھے، سورہ ہود میں بھی انشاءاللہ 6 رسولوں کے حالات کا بیان ہمارے سامنے دوبارہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں الگ پڑھتے ہیں علیحدہ علیحدہ، اور ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم ہیں. کتاب الحکمت آیات ہو تو مفصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب اس کی آیات مضبوط کی گئی ہے، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی قرآن میں اولاً جو سورت نازل بہت چھوٹی چھوٹی تھی، جو آخری بارے میں ملتی ہیں, انہی کی مدد سے بعد میں آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت نہ کرو. مزید فرمایا گیا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو, اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا بہت عمدہ دنیا کی زندگی میں. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 5 میں مشرکین اور مخالفین کا طرز عمل, جب جب اللہ کے رسول ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے تھے وہ اپنے چہرے موڑ لیا کرتے تھے, اپنے سروں اپنے چہروں کے اوپر کپڑے ڈال لیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول ان کی اللہ کے رسول ان کو کچھ سنا نہ سکے. اللہ نے تسلی دی اپنے حبیب کو, یعلم ما یسرون وما یعلنون, اے نبی جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے اسے, انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ سینوں کے راز تک سے واقف ہے. تو یہ جو بھی روش اختیار کر رہے مخالفت کی اللہ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں ضرور مبتلا کرے گا اگر یہ نافرمانی پر اڑے رہے تو. اس کے بعد 12ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور 12ویں سپارے کی پہلی آیت بہت اہم ہے رزق کے معاملات میں. فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین میں کوئی چرنے پھیرنے والا جانور نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. ویعلم مستقرها ومستودعها, اللہ ہر جاندار کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور ہمیشہ کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. ایک اڑانے کی دنیا میں بندے کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ جانتا ہے, اور آخرت کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. بتایا گیا جس کی ذمہ داری اللہ پر ہے. بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے, جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے اس میں اور چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں جس میں سے ایک یہ کہ رزق کتنا ہوگا. اب یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم اس کو حلال سے کماتے یا حرام سے. حرام میں پڑھ کر زیادہ نہیں لے سکتے, اتنا ہی ملے گا جتنا طے ہے. تو خامہ کا انسان کو حرام میں اور شبہ کی چیز میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں اس کا یقین دے کہ رزق وہ اللہ نے ذمہ داری اس کی لے رکھی ہے. اس کے بعد بتایا گیا آسمان و زمین کی پیدائش اللہ نے فرمائی. اللہ نے اس لیے پیدا فرمائی کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون. عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جھٹلانے والوں کو. فرمایا گیا کہ عذاب آیا جاتا ہے, جب وہ آ جائے گا تو اللہ کی طرف سے کوئی اس کو پھر ڈالنے والا نہ ہوگا. دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے انسان کی کمزوری اور انسان کی جلد بازی اور انسان کی بد کرداری کا بیان ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً, اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ, پھر اس سے واپس لے لیں, اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ, تو وہ مایوس و ناشکرہ ہو جاتا ہے. ذرا مصیبت آئی پریشان ہو گئے. وَلِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, اور اگر ہم کسی سختی کے بعد اسے آرام چکھائیں جو اسے پہنچی تھی, تو لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي, وہ ضرور کہے گا مجھ سے میری برائیاں دور ہو گئی. اترانے پر آ جاتا ہے. فرمایا کہ انہ لفرح الفقور, بے شک وہ اترانے والا شیخ فور ہے. یہ ہے بے ایمان انسان کا کردار, وہ کہ جو ایمان سے دور ہو. مومن کا رویہ بخاری مسلم کی روایت میں بتایا گیا, جب مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کر, نعمت ملتی ہے شکر ادا کرتا ہے اللہ کا فضل سمجھ کے. لیکن جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا طرز عمل ایسا ہوتا ہے. اللہ ہمیں تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشرکین کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ طرح طرح کے بوسے دکھا دیے, قرآن پر شک کر رہے ہیں. قرآن کا اگر شک ہے تو قرآن جیسی 3 سورت, قرآن جیسی کوئی 10 سورت دلا کر دکھا دو. لیکن بتایا گیا کبھی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکیں. بتایا گیا کہ من کان یرید الحیات الدنیا, جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے, وہ زینت اور اس کی زینت اور آرائش چاہتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم, ہم ان کے اعمال ان کو پورے پورے دے دیں گے, اس میں جو چاہیں گے مل جائے گا. وہم فیہا لا یبخسون, اور اس میں کچھ کمی بھی نہیں کی جائے گی. لیکن فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو دنیا کو مقصود نہ بناؤ بلکہ آخرت کو مقصود بناؤ. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ میں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد بیان ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ تو مانتے اللہ کے رسول کو, لیکن بہت سو نے انکار کر دیا. فرمایا اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے کہ نبی یہ نہیں مانتے تو ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیجئے. یہ قیامت کے دن جب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے, جب گواہ پیش ہوں گے تو ان پر لعنت کی جائے گی اللہ کی طرف سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے سے خود بھی اپنے آپ کو روکا اور دوسروں کو بھی روکا. اہل کتاب وہ تھے یہود و نصارہ جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے متعلق بشارات موجود تھی, لیکن وہ نہیں مانے. اس کے بعد ذکر ہے کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا, اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. اہل ایمان کا بیان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, واقبتوا الی ربہم, اور اپنے رب کے سامنے انہوں نے عاجزی اختیار کی. یہ بڑا اہم مقام ہے. عام طور پر قرآن کہتا ہے ایمان اور اعمال صالحہ، بار بار ذکر آتا ہے. یہاں فرمایا جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اقبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کی. کبھی ہمیں اپنی عبادات کا تکبر نہ ہو، کبھی گھمنڈ نہ ہو جائے کہ ہم تو بڑے نیک بن گئے ہیں. نہیں، عاجزی اختیار کریں کہ اللہ تیرا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألوک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اندھا اور بہرا یہ ایک طرف اور دیکھنے والا اور سننے والا یہ دوسری طرف، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. قرآن یہ سوال کا انداز اختیار کرتا ہے غور و فکر کی دعوت کے لیے. جو ایمان لا چکا، حق قبول کر چکا، ہدایت دیکھ رہا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جس کو ہدایت نہیں مل سکی؟ یقیناً یہ برابر نہیں ہو سکتے. اب تیسرے رکوع سے انبیاء و رسول کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی رسولوں کی خبروں کا بیان. زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جائیں گے، یہ سارے واقعات الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں. چھ رسولوں کا ذکر آیا تھا، تین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. ان تینوں قوموں میں، ان کی قوموں میں شرک کی بیماری تھی. پھر تین کا بیان ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے رسول، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان کی قوموں میں شرک کے علاوہ اور بھی برائیاں پیدا ہوئی تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. اب تیسرا رکوع ہے نوح علیہ السلام کا بیان. اس مقام پر نوح علیہ السلام کا بیان قدر تفصیل سے ہے دو رکوعوں میں. فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے قوم کو دعوت دی اللہ کی عبادت کرو. قوم نے پلٹ کر جواب دیا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنی طرح کے انسان دیکھتے ہیں. وما نراک تبعت الا الذين هم اراذلون بادی الرأی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے صرف انہی لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے جو کہ کمزور طبقہ تھے ہمارے معاشرے، گئے گزرے لوگ. معاذ اللہ، ہر دور میں یہ غریب اہل ایمان جب آگے بڑھ کے قبول کرتے ہیں اس ایمان کی دعوت کو، تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وفادار، جن کے وابستہ ہوتے ہیں کفر اور باطل کے نظام کے ساتھ، وہ مذاق اڑاتے ہیں. نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے بھی یہ مذاق اڑایا. اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے. نوح علیہ السلام سے کہلوایا کہ بھائی یہ نیک بندے تو اللہ سے ملاقات کرنے والے، ان کا اجر تو اللہ کے محفوظ ہے، اور تم لوگ کو نادانی پر اتر آئے ہو جو ان کا مذاق اڑا رہے ہو. مزید نوح علیہ السلام سے کہلوایا گیا کہ جنہیں کمزوروں کو تمہاری آنکھیں کمزور سمجھتی ہیں، میں انہیں دور کرنے والا نہیں، اللہ ہی ان کو خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا. اگر میں ان کو اپنے سے دور کر دوں تمہارے کہنے کے مطابق، تو میں بے انصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں. قوم پھر گھر ڈرنے پر آ گئی. قوم نے کہا نوح بہت کچھ تم نے ہم سے باتیں کر لی، اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ. معاذ اللہ، ہر ڈرنے پر آ گئے. چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ نے بھی فرما دیا اے نوح اب جو ایمان لا چکا بس لا چکا، اب عذاب کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے، اب کوئی تمہاری قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نوح کشتی تیار کرو ہماری نگرانی کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق. اب سردار دیکھ رہے تھے، وکلما مر علی ملأ من قومی سخروا من، جب جب قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، بھائی خشکی میں کشتی بنا لو کیا ہو گیا. قال نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہنستے ہو ہم پر مذاق اڑاتے ہو، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے تم آج مذاق اڑاتے ہو. وہ مذاق اڑانے کا موقع اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت کے دن. آخری بارے میں سورہ متفقین ہے، اس کی آیت نمبر 34 میں ذکر ہے، ایمان والے کفار کا مذاق اڑائیں گے. دیکھیے سردار نافرمان ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور نوح علیہ السلام کے پاس حقیقت کا علم تھا وحی کے مطابق کہ دیکھو عذاب آئے گا اللہ کا، اس سے بچنے کے لیے کشتی بنا رہا ہوں. قوم کے لوگوں نے مذاق اڑایا. پھر اللہ نے حکم دیا، زمین سے چشمہ ابل پڑا، آسمان سے پانی بھی برسنا شروع ہو گیا. اللہ نے حکم دیا نوح اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لو، جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑے کو رکھ لو، اسی سے آگے نسل جانوروں کی بھی چلے گی، اور یہ جو بچا لیے جائیں گے انہیں سے آگے نسل انسانی چلے گی. نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں سوار ہو کر، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریھا ومرساھا، فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کے نام سے اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی. جب جہاز یا کشتی میں سوار ہو، سمندری جہاز، یہ دعا پڑھنی چاہیے ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا، انہوں نے پکارا کہ آجا بیٹا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت ہو. اس نے کہا کہ میں تو پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، اور وہ بیٹا بھی غرق کر دیا گیا. خونی رشتے کام آنے والی چیزیں نہیں، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے. اللہ ہمیں اپنے گھروں میں، ہمارے گھروں میں ہمیں ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اے زمین تو اپنے پانی کو نکل لے، اے آسمان تو بھی تھم جا اور پانی رک گیا اور معاملہ چھپا دیا گیا اور اہل ایمان اور نوح علیہ السلام بچا لیے گئے. نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, اللہ سے انہوں نے درخواست کی, ربی ان ابنی من اہلی, اے میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے, بچا لے اس کو. اللہ نے بڑا سب جملہ کہہ دیا, توجہ کیجئے گا, انہ لیس من علیک, انہ عمل غیر صالح, یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں, اس کا عمل درست نہیں. خونی رشتے کی بنیاد پر تو گھر والا ہے لیکن ایمان کے رشتے کی بنیاد پر گھر والا نہیں. اللہ کے ہاں جو رشتے قابل قبول ہیں وہ صرف خونی رشتے نہیں ہیں, وہ ایمان کے رشتے ہیں. اللہ ہمیں وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ہے نوح سلام جی کے ساتھ اتر جاؤ, تم بھی اور جو اہل ایمان تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی, اور جو نسلیں لی تھی تم نے پرندوں وغیرہ کی ان کو لے کر اتر جاؤ. اور فرمایا کہ ان کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی قومیں آئیں گی, جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے. اللہ کے رسول کو کہا گیا, اے نبی یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ان واقعات کا بیان اللہ کے رسول کی صداقت کی دلیل ہے. سینکڑوں برس کے واقعات قرآن اتنی وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل. اللہ کے رسول کو کہا گیا فاصبر, اے نبی صبر کیجئے, جیسے نوح علیہ السلام نے کیا 950 برس سے تبلیغ کی, آپ بھی صبر کیجئے. ان العاقبۃ للمتقین, انجام جو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے قوم ہود کا بیان, جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, انہوں نے بھی قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی. قوم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, انہوں نے کہا کہ استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش مانگو, ثم توبوا الیہ, اس کی طرف توبہ کرو, رجوع کرو, یسری السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر بارش برسائے گا, ویزیدکم قوتا الی قوتکم, اور تمہیں قوت پر قوت عطا کرے گا. یہ استغفار کی دنیا کی برکات, بارش سے اللہ دے گا, قوت پر قوت بھی عطا فرمائے گا. استغفار سے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں دنیا کی برکات بھی اللہ عطا کرتے ہیں. قوم نے ڈرنے کے ساتھ کہا, ان نقول الا اعتراض بعض الہتنا بسوء, اے ہود ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جھوٹے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں آسیب میں مبتلا کر دیا. معاذ اللہ, یہ قوموں کے جوابات رہے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا, کوئی چلنے پھرنے والا زمین پر نہیں مگر اس کی چوٹی سے اللہ نے پکڑا ہوا, ہر کوئی اللہ کے قبضے میں ہے. یہ جو ہر درمیان کر رہے ہیں اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں. آج ماڈرن سائنس نے بتایا کہ زیولوجی میں بتایا گیا کہ دماغ کے اندر جو جرائم کی منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ یہاں فور ہیڈ پر پیشانی کے بالکل ساتھ. ان باتوں بادوں سے اللہ قیامت کے دن گھسیٹیں گے نام مجرمین کو, یہ قرآن میں ذکر ہے. اور یہ یہاں پر بتایا گیا آیت نمبر 56 میں کہ اللہ نے تھاما ہوا ہے ہر ایک کو, اور ہر کوئی اللہ کے حکم سے ہی زندگی بسر کر رہا ہے, کوئی بھی اللہ کے حکم سے باہر نہیں. اس کے بعد جب قوم کھڑی رہی تو اللہ کا عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا, اور بہت بڑی سختی کے عذاب سے اللہ نے ان کو بچایا, اور جو رہے نافرمان اللہ تعالی نے ان کو برباد کر دیا, ہلاک کر دیا. اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہوتا ہے, تیسری قوم ثمود کا بیان, صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. جب انہوں نے یہ دعویٰ کی تو قوم نے بڑا عجیب جملہ کہا, قوم نے کہا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا, تم تو اس سے پہلے ہماری امیدوں کے مرکز تھے, یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرے اور جن کی باپ دادا عبادت کرتے تو ان کو چھوڑ دے. یہ ہر دور میں ہوتا ہے, جب کوئی بچہ کوئی بڑا دین کی طرف آ جاتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, بھئی بڑے اچھے بھلے چل رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا. معاذ اللہ, کچھ لوگ کہتے ہیں تمہیں چہرے کو کیا بنا لیا ہے, یہ تمہیں سر پہ ٹوپی لگا رکھی ہے. نوجوان ہماری بہنوں کو کہتے ہیں تم نے کیا برقع پہن رکھا ہے, تم تو بڑی امیدوں کے مرکز تھے, یہ کیا ہو گیا. یہ بھی قوموں کا انداز رہا رسولوں کو برا بھلا کہنے کا, معاذ اللہ. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں, تم میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرتے. اس کے بعد ان کو اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا, ان لوگوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا. 3 دن کا وعدہ کیا صالح علیہ السلام نے کہ اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کا عذاب آ گیا, صالح علیہ السلام اور اہل ایمان بچائے گئے, اور ظالمین کی خوب اللہ نے پکڑ فرمائی. 7 رکوع شروع ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے, 3 رسولوں کا بیان آ چکا جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ذکر ہے, ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے, وہ کچھ خوف زدہ ہو گئے, اس لیے کہ فرشتوں کا آنا تو غیر معمولی انداز سے تھا, اور آگے ذکر آ رہا ہے یہ فرشتے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ڈر محسوس ہوا, انہوں نے کہا ڈریے مت, ہم بھیجے گئے ہیں فلا قوم لوط کی طرف اس کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے. پھر ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں آئے تھے
ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام کی. ان کو اور ان کی اہلیہ کو تعجب ہوا کہ میں بوڑھا, یہ میری بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے, کیسے بیٹا ہوگا؟ فرمایا کہ اے گھر والو, اے اہل بیت, رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اے اہل بیت. اہل بیت کا لفظ اہل تشیع استعمال کرتے پانچ لوگوں کے لیے, لیکن قرآن استعمال کرتا ہے زوجہ محترمہ کے لیے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ, اور سورہ احزاب میں نبی اکرم کی تمام ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا گیا کہ تم پر تو اللہ کی رحمت اور برکتیں ہیں. اسی طرح اللہ کا حکم ہوگا کہ اللہ اس بڑھاپے میں تم دونوں کو اسحاق عطا فرمائیں گے علیہ السلام. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا کچھ خوف کم ہوا تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ عذاب سے بچا لے. اللہ نے کہا ابراہیم رہنے دو, اس بستی میں ایک بھی مسلمان گھرانا نہیں, ایک گھر تو ہے لوط علیہ السلام کو ان کی بیٹیوں کا, باقی کوئی بھی مسلمان نہیں. ابراہیم جانے دے اس قصے کو. اس کے بعد فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے. اب لوط علیہ السلام کے قوم کا بیان آ رہا ہے. اس قوم میں شرک کے علاوہ ہم جنس پرستی, بے حیائی کی انتہائی صورت وہ بھی پیدا ہو گئی. قوم کے پاس یہ فرشتے گئے, انسانی شکل میں آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس. قوم برائی کے اندر مبتلا تھی, انہوں نے چاہا کہ ان انسانوں کی شکل میں آنے والے فرشتوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کریں. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ قوم کی بیٹیاں ہیں, نکاح کا جائز بندر اللہ نے دیا, اس کے ذریعے سے تکمیل کرو, تمہیں پتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں. آج یہ تہذیب ہے مغربی کہ قانونی سطح پر مرد سے مرد کی شادی جائز, عورت سے عورت کی شادی جائز, فطرت کے خلاف بغاوت ہے. ان لوگوں نے کہا کہ لوط جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تمہیں پتا ہے, معاذ اللہ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی. اللہ کے فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا ان پر عذاب آئے گا, آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیے سوائے آپ کی بیوی کے. وہ بیوی بھی نافرمان تھی, لوط علیہ السلام کی وادات میں مبتلا ہوئی. اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا, پوری بستی کو الٹ دیا گیا, پتھروں کی بارش برسائی گئی اور اس کو نشان عبرت انسانیت کے لیے بنا دیا گیا. اس کے بعد سات آٹھواں رکن شروع ہوتا ہے. پانچویں قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان. اس قوم میں شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کی بیماری آ گئی تھی. شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ کی عبادت کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. دیکھو میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں, کہیں اس خوشحالی میں مست ہو کر تم نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا. اس کے بعد انہیں پھر قوم سے کہا دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کہو, نمی کمی نہ کرو, اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو. جو کچھ اللہ نے حلال دیا ہے وہ بہتر ہے, اس پر قناعت کرو. حرام خوری کے ذریعے سے معاملات کے اندر نہ پڑو اور مال ناجائز طریقے پر نہ کماؤ. قوم نے عجیب بات کہی, یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب, تمہاری نماز کیا یہی سکھاتی ہے کہ ہم باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں منچاہی بات نہ اختیار کریں؟ انہیں یہ تصور رہا ہے لوگوں کا کہ مسجد تک تو دین ہے, مسجد کے باہر دین نہیں. نماز کے اندر تو اللہ کی بات مانیں گے, نماز کے علاوہ بات نہیں مانیں گے. درست نہیں, نماز گھر میں بھی جائے گی, نماز بازار میں بھی جائے گی, نماز عدالت میں بھی جائے گی, نماز حکومت تک جائے گی. بڑا اللہ ہے, مرضی اس کی چلے گی. مال میں یقیناً آزاد نہیں, اللہ نے جو حلال قرار دیا وہی کما سکتے ہو, جو جائز قرار دیا وہی خرچ کر سکتے ہو. اللہ نے جو حرام قرار دیا اس سے بچو اور ناجائز مقامات پر خرچ نہ کرو. یہ نماز کا حکم قرآن نے کہا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو یہ تو روکے گی, یہ غیر اللہ کی عبادت سے بھی روکے گی. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه, میں یہ نہیں چاہتا کہ جس سے تمہیں روکو خود وہ کروں, یعنی میں تمہیں جو حق بیان کروں خود اس پر عمل کرتا ہوں. میرے قول و فعل میں تضاد نہیں. جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرے, بڑی اہم رہنمائی, جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس پر اپنا عمل ہونا بھی ضروری. اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو دعوت کے کام کو نقصان پہنچے گا. اس کے بعد انہوں نے قوم سے کہا دیکھو میری ذاتی ضد اور دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. بعض اوقات لوگوں سے ذاتی دشمنی کی وجہ سے لوگ دین کی دعوت قبول نہیں کرتے. دیکھو ذاتی دشمنی پر مت جاؤ, حق آ گیا قبول کر لو, نہیں کرو گے تو تم پر پچھلے قوموں کی طرح عذاب آئے گا. قوم نے کہا اے شعیب, ہم تمہارے گھر والوں کا خیال کرتے, ورنہ کب کا تمہارے خلاف اقدام کر لیں. یہی مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ ابو طالب کا خیال کرتے ورنہ کب کا تمہارے خلاف اقدام کر لیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے, لوگ جس کی مخالفت کرتے ہیں جو دین کا کام کر رہا ہو اس کو کچھ کہتے ہیں, اس لیے کہ جس کے گھر والے آ جائیں گے اس کی حمایت کے اوپر. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے گھر والے تمہارے اوپر اللہ کے مقابلے میں زیادہ زور آور ہے؟ میرے گھر والوں سے ڈرتے ہو, اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ پکڑنے کا اس کا تمہیں خوف نہیں؟ کیوں ہم کی مخالفت کر رہے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو عمل کرنا ہے کر لو، میں اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ دین حق پر ڈٹا ہوا ہوں، عنقریب پتا چل جائے گا کس پر عذاب آنے والا ہے. اس کے بعد زوردار چیخ کی آواز آئی اور ان پر اللہ کا عذاب آیا اور شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا. نمبر کچھ ہوتا ہے مختصر بیان چھٹی قوم یعنی آل فرعون کا، جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا لیکن فرعون ان کی بات نہ مانی اور قرآن نے کہا یقدم قومہ یوم القیامۃ فأوردہم النار، قیامت کے دن یہ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، لیڈر تھا نا اور قوم پیچھے پیچھے ہوگی، بڑے بڑے مجرمین جو لیڈر تھے اپنی قوموں کے وہ آگے آگے ہوں گے، سب سے بڑا ببال ان پر آئے گا اور ان کی اندھی بہری تقلید کرنے والے، گمراہی میں پڑنے والے، پیچھے چلنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اس قوم میں شرک کے علاوہ سیاسی سطح پر برائی تھی، مصر کے لوگوں نے، فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا رکھا. اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا نبی یہ مختلف بستیوں کے حالات ہم نے بتائے، کچھ ان پر قائم ہیں، کچھ کھنڈرات ہیں، کچھ کے نام و نشان مٹ چکے، یہ سب کچھ عبرت کے لیے ہے لوگوں کی. فرمایا آیت نمبر 102 میں، اس طرح جب قومیں ظلم پر آتی ہیں تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید ہوتی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں، وقت آتا ہے اور اللہ کی پکڑ آتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 105 میں، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی، جس دن وہ آئے گا، جب وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. فمنہم شقی و سعید، بس ان میں سے کوئی تو بد نصیب ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا. بد نصیبوں کے لیے ہمیشہ کی جہنم اور خوش نصیبوں کے لیے ہمیشہ کی جنت کا اعلان ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ دعائیں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سنت، عذاب کا بیان آئے تو اللہ کی پناہ میں آئے، نیکی نعمت کا بیان آئے، جنت کا بیان آئے تو اللہ سے اس کا سوال کرنا چاہیے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، فرمایا فاستقیم کما امرتا، اے نبی ڈٹے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا. اس آیت کا بڑا تاثر لیا تھا اللہ کے رسول نے، سورہ ہود کے متعلق ایک بات ہے جامع ترمذی میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا اللہ کے رسول کے بعد شکایت ہو گئے، اسے یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا ہے. فرمایا ہاں، سورہ ہود اور اس کی جیسی صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، شدید عذاب کی کیفیات. اور یہ آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ بڑی بھاری تھی، فاستقم کما امرتا، اے نبی ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا، کوئی کمپرومائز نہ کیجیے، تمام مشکلات کو برداشت کیجیے لیکن دین حق کے کام کو جاری رکھیے. یہی ہدایت آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 116 میں کہا گیا فلولا کان من القرون من قبلکم اولی بقیتی ینہون عن الفساد فی الارض، بس ان میں سے جو پہلے قومیں گزری ان میں صاحبان خیر کیا نہ ہوئے، کیوں نہ ہوئے کہ جو زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت کم تھے جنہیں ہم نے بچا لیا. یہ موضوع قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ عذاب سے وہ لوگ بچائے جاتے ہیں جو فساد کو ختم کرے اور اصلاح کا عمل کرے، نیکی خود بھی کرے، دوسروں کو دعوت دے، بدی سے خود بھی بچے، دوسروں کو بچائیں. اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے. فرمایا وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ طرف ایسا نہیں کہ بستی والوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. جب یہ امر بالمعروف نہیں انل منکر کا کام ہوتا رہے گا جب تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. عذاب اس وقت آیا کرتا ہے جب یہ اصلاح کامل معاشرے سے ختم ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا نبی یہ سارے حالات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی دیں. ہر دور میں ظالموں کو اللہ نے عذاب مبتلا کیا، ہر دور میں اللہ نے اہل ایمان کی حفاظت فرمائی. آج میرے اور آپ کے لیے بھی تسلی، ان حالات کو بار بار قرآن نے اس لیے بیان کیا، آج بھی حق اور باطل کی کشمکش ہے، ڈٹے رہیں گے تو یہ تسلیاں ان واقعات سے انشاءاللہ ملیں گی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہہ دیا اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں. یہ دو انداز چیلنج کا، جو کرنا ہے کر لو، میں حق کے راستے سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، قرآن حکیم میں بڑی منفرد مزاج کی سورت. مولانا اسلم شیخ اپوری صاحب، بڑی پیاری ان کی کتاب ہے قرآن کے خلاصے، یعنی مضامین قرآن کے خلاصے پر مشتمل، بڑا پیارا تذکرہ کیا. اس میں دین بھی ہے دنیا میں، اس میں بادشاہ کا بیان بھی ہے، اس میں کمزوروں کا بیان بھی ہے، اس کے اندر شیاطین کا ذکر بھی آ رہا ہے اور انسانوں اور جانوروں کا ذکر بھی آ رہا ہے، اس کے اندر پستی بھی ہے اور عروج بھی ہے، اس میں اخلاقی گراوٹ کا بیان بھی ہے اور انسانی نفسیات کا ذکر بھی ہے، اس میں تجارت کا ذکر بھی ہے، اس میں اکنامک اسٹریٹجی کے لیے معاشی تدبیر کیسے کی جائے اس کا بیان بھی ہے، اس میں غربت کا ذکر بھی ہے، اس میں امیری کا بیان بھی ہے، زہد و تقویٰ بھی ہے اور عورتوں کے کچھ فریب کا بھی بیان ہے. یہ سارے مضامین اس صورت میں ہیں. ایک ہی رسول یعنی نبی کا بیان یوسف علیہ السلام کا اور ان کے ذاتی حالات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. آئیے اب اس کا آغاز کرتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جہاں یہ داستان یوسفی ہے علیہ السلام, وہیں یہ داستان محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو وہ واقعہ ہے کہ ہمارے بچے بچے اس سے واقف ہو, لیکن جب بھی پڑھتے ہیں تو لطف آتا ہے. جو کچھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اللہ ان کے بھائی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا, وہی مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عروج دیا, اس سورت کے نزول کے بعد اللہ نے بتا دیا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج بھی عطا فرمائے. اور ایک اور بات یہ ہے, یہود نے سوال کروایا تھا مشرکین سے کہ پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ بنی اسرائیل کا علاقہ تو فلسطین کا تھا, یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ تو مصر میں یہ پہنچے تھے یوسف علیہ السلام کے دور میں, ابھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی آج یہ کل کے نشست میں انشاءاللہ. تو یہ پورا اللہ نے کلام عطا فرما دیا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین, یہ روشن کتاب قرآن کی آیات ہیں. اب ذکر ہے اللہ نے فرمایا کہ بہترین قصہ اے نبی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے والد سے خواب بیان کر دیا یعقوب علیہ السلام سے. والد نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاك على اخوتك فيكيد لك كيدا, اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے خلاف وہ چال چلیں گے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان ہے جو حسد پیدا کرتا ہے, اور چال چلنے پر آئے تو نبی کے بیٹوں کے درمیان بھی حسد پیدا کر سکتا ہے, بیٹا بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. اور یعقوب علیہ السلام نے کہہ دی یوسف علیہ السلام سے, لگتا ہے کہ اللہ تم پر نعمت اپنی پوری فرمانے والا ہے, تمہیں علم عطا فرمائے گا تعبیر الاحادیث, خوابوں کی تعبیر کا علم بھی, اور معاملہ فہمی صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا, یعنی نبوت بھی دے گا, جیسا اللہ نے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو یہ نعمت عطا کی تھی. دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین, بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں کئی نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے. بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا, یعقوب علیہ السلام ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے یہ بڑے تھے, اور دوسری بیوی جن کا انتقال ہو گیا تو ان سے 2 بیٹے تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین. کیونکہ یہ چھوٹے تھے تو یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ کرتے تھے کیونکہ والدہ بھی نہیں تھی, ان 10 سے تھوڑا حسد پیدا ہو گیا کہ ابا جان تو ان چھوٹوں کی طرف ہی توجہ کرتے, ہم تو ایک بڑی مضبوط جماعت ہیں, قبائلی زندگی میں قوت کی ضرورت ہوتی ہے نا, ہماری تعداد بھی زیادہ ہے, لیکن ابا جان تو اس کے چکر میں یوسف کے چکر میں پڑے رہتے. اب انہوں نے ایک سازش کہ چلو یوسف کو قتل کر دیں یا کسی سرزمین میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں, اس کے بعد نیک بن جائیں گے. یہ شیطان کی الٹی پٹی, شیطان گناہ کرواتا آدمی سے, گناہ کر لو توبہ کر لے بھائی, اسی گناہ کے دوران موت آتی تو کیا ہوگا؟ یہ شیطان کی پٹی. اور الٹی پٹی ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیں کہیں چھوڑ آئے تو ابا جان کی توجہ ہمیں مل جائے گی. آگے واقعہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام چلے گئے تو والد صاحب نے رو رو کر اپنی آنکھوں کو ہی ختم کر دیا اور توجہ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑھ گئی. یہ شیطان کی الٹی پٹی جو لوگوں کو پڑھاتا ہے. اب یہ والد صاحب کے سامنے آئے منصوبہ کرنے کے بعد, ابا جان یوسف کو بھیج دیجیے ہمارے ساتھ, کل ہی ہمارے ساتھ جائے ذرا جنگل میں, ہم کھیلیں گے کودیں گے کھائیں گے پیئیں گے. ابا جان نے کہا دیکھو مجھے ایک خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے کہا ابا جان ہم 10 ہیں اور اس کی حفاظت نہ کر سکے تو بڑے خسارے کے اندر ہوں گے, آپ نے تو ہماری غیرت کو للکار دیا, آپ بھیج دیجیے اس کو. بارہ یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی, وہ لے گئے اور ایک کنویں میں ڈال دیا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو. اللہ نے اس وقت ایک بات الہام کر دی یوسف علیہ السلام کو, یہ ابھی وہی نہیں ہے نبوت والی, ابھی تو یہ بچے تھے, لیکن دل میں ایک بات سجا دی کہ تمہاری حفاظت اللہ کرے گا اور تم بھائیوں کو بتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے. بارہ ایک کنویں میں ڈال کر والد صاحب کے پاس آئے اور ابا جان سے کہا ابا جان ہم تو ایک دوسرے سے ریس لگا رہے تھے, بھیڑیا یوسف کو کھا گیا اور آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں, ہم کتنے ہی سچ بول رہے ہیں, یہ کچھ چور تھا تو یہ انداز بھی آ گیا. ابا جان نے کہا دیکھو بڑی عجیب سی بات ہے, یہ تم قمیض بھی لے کر آؤ یوسف کی اور جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے ہو, بل صور لکم انفسکم ابرا, تمہارے دلوں نے کوئی بات گھڑ لی ہے, صبر جمیل صبر کرنا ہی عمدہ ہے. بڑا مہذب بھیڑیا تھا, اس نے پہلے قمیض اتار کے الگ رکھی ہوگی اور پھر یوسف کو کھایا ہوگا, اور جاتے جاتے اس نے کچھ خون بھی لگا دیا ہوگا قمیض سے. وہ بھائی اگر بھیڑیا نے کھایا ہوتا تو قمیض بھی پھٹی ہوگی کہ نہیں؟ عجیب سی بات تم گھر کر لے آئے ہو. لیکن پیغمبر کا اخلاق دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا, صبر جمیل صبر ہی کرنا عمدہ ہے. ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے, وہاں سے قافلہ گزرا, قافلے والوں نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، وہ ڈول پکڑ کر اوپر آ گئے، قافلے والوں کی بارے ہو گئے، انہوں نے ان کو چھپا لیا، کیونکہ اس زمانے میں خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کی، اور جا کے مصر کے بازار میں کھوٹے داموں فروخت کر دیا، کھوٹے داموں اس لیے کہ کوئی اس کا مالک نکل آیا، کوئی اس کے گھر والے نکل آیا تو مصیبت ہو جائے گی، جلدی سے بیچ دیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا مال ملک دل بے رحم والی بات، مصر میں فروخت ہو گئی. اب تیسرا رخ شروع ہوتا ہے، مصر میں ایک بڑے منصب والے شخص نے خریدا تھا یوسف علیہ السلام کو، وہ گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا اس کو رکھو، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں. اس کو آگے چل کر ہم پڑھیں گے عزیز کہا گیا ہے. عزیز ایک عنوان ہے بڑے منصب کے لیے، جیسے مزید درس استعمال کرتے ہیں تو عزیز اس کو میں کہوں گا. اب آگے واقعے میں، عزیز کی بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی. یہ وہ دور ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکمت اور علم نبوت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا، یہ پختہ عمر کو پہنچ چکے تھے. اس عورت نے ان کو برگلانے کی کوشش کی. عام طور پر اس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، واللہ اعلم، ناموں سے قرآن کو زیادہ دلچسپی نہیں. اور اس عورت نے بدکاری کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، اللہ نے مجھے بہت اچھی طریقے سے پالا پوس کر بڑا کیا ہے، میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں؟ اور اس نے پورا ارادہ کر لیا. اس عورت نے قرآن نے کہا وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّي، یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ. وہ اللہ کی دلیل کیا تھی؟ اللہ کا خوف، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا خوف اس قدر طاری ہوتا ہے انبیاء پر کہ وہ گناہوں سے معصوم کر دیے گئے، بچا لیے گئے ان کے. تو اللہ نے فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح ہم نے اسے برائی کو دور کر دیا، بل فحشاء اور بے حیائی کو بھی. اب یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، عورت کی دوڑی ان کو مائل کرنے کے لیے. دروازے پر اس عورت کا شوہر مل گیا عزیز، عورت نے پینتیرا بدل لیا، اس سے کہا کہ کیا بدلہ ہے اس کا کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے، الا یسجنا و عذاب علیم، کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، اس کو دردناک عذاب دیا جائے. یہ اس نے جھوٹ بولا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی را بدتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی. اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس دامنی کا سلسلہ یوں ہوا، ایک شخص نے گواہی دی عورت کے گھر والوں میں سے، اور قرائن کے اعتبار سے بڑی پیاری گواہی دی. اس سے کہا دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت سچی ہوگی اور یوسف جھوٹے ہوں گے. کیوں؟ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے، یوسف اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ اقدام کس کی طرف سے ہوا؟ یوسف کی طرف سے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، اس نے گواہی بڑی پیاری. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی یوسف کی تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہے. کیوں؟ اب یوسف تو جا رہے ہوں گے بچنے کے لیے اور اس عورت نے کھینچا ہوگا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا یہ تم عورتوں کا فریب ہے، تمہیں نے اے زلیخا تمہیں نے پاکیزہ فرد کو برگلانے کی کوشش کی تھی. ایک ضمنی سی بات اور بھی، ساری قمیص زیر بحث ساری یوسف علیہ السلام کی، عورت کی قمیص کا ذکر ہی نہیں. یہ بھی پوشیدہ شہادت. کیوں؟ اگر معاذ اللہ، معاذ اللہ کوئی اقدام یوسف علیہ السلام نے کیا ہوگا تو عورت کے لباس میں شکنیں ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ کوئی شکنیں نہیں. یہ بھی پوشیدہ شہادت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی. اس عزیز نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم گناہ گاروں میں سے. اس نے انصاف کی بات کہی. چودہ رکو شروع ہوتا ہے. یہ بڑے گھر کی عورت تھی، چرچا ہو گیا کہ اس عورت نے اپنے غلام کو ورغلانے کی کوشش کی. جب زلیخا کو پتا چلا کہ یہ چرچا ہو رہا ہے بڑی بڑی بیگمات میں، اسے ساتھ سب کو بلا لیا، سب کو انوائٹ کی، ایک دعوت کی، اور دعوت کی اس طرح کہ سب کو ایک چھری دی اور پھل دیا کاٹنے کو، اور یوسف کو کہا ان کے سامنے نکلو. جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، تو ان عورتوں پر یوسف علیہ السلام کا حسن کا روب چھا گیا اور انہوں نے پورے اہتمام سے ہاتھ کاٹ دی. ہر عورت نے چاہ کے متوجہ کر لے اپنی طرف یوسف علیہ السلام، ہر ایک نہیں چاہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے بڑا حسن دیا تھا یوسف علیہ السلام، وہ مرغوب ہو گئی، کہا کہ یہ تو انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ قسم کا فرشتہ لگتا ہے. اب زلیخا نے کہا یہ ہے جس کے بارے میں تم نے ملامت کی تھی مجھے. اب دیکھیے اس سوسائٹی کو، ہزاروں برس پہلے کی تاریخ ہے، لیکن بے حیائی کتنی عام تھی بڑے گھرانوں کے اندر. یہ اسکینڈل آج بھی کہنے لگی وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور جو میں اس کو کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو یہ قید کیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سو جائے گا. معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بے حیائی کی ڈھٹائی. یوسف علیہ السلام نے کہا، آج بھی دیکھیے اللہ کے نبی کی، قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی، فرمایا کہ میرے رب مجھے قید اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں. والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن، اور اگر اللہ تو نے ان کے پرے کو مجھ سے پھیر نہ دیا تو میں تو مائل ہو جاؤں گا. تیرے فضل کے بغیر اللہ بچنا میرے لیے ممکن نہیں. واقعی من الجاہلین اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ نے دعا قبول کی, عورتوں کی فریب کو دور کر دیا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين, پھر نشانی دیکھنے کے بعد پاک دامنی تو ظاہر ہو گئی یوسف علیہ السلام کی, ان لوگوں کو یہی بات سوجی کہ یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے قید کے اندر. یہ ہر دور میں رہا, جن جابروں ظالموں کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہوتا وہ تشدد کرتے ہیں اور جیلوں میں اہل آپ کو ڈال دیا کرتے ہیں. بارہ یوسف علیہ السلام نے قید برداشت کر لی, پسند کر لی, لیکن گناہ کی دعوت کو قبول نہ کیا. اب وہ قید خانے میں ہیں, وہاں دو لوگ آ گئے, دو نوجوان تھے. انہوں نے ان کو دیکھا تو کہا انا نراک من المحسنین, ہم تو آپ کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. ان کا کردار اتنا عمدہ تھا کہ وہ ان کے کردار کے معترف ہو گئے. ان دو لوگوں نے دو خواب دیکھے, ایک ایک خواب دیکھا. ایک نے کہا کہ میں شراب کو کشید کر رہا ہوں, دوسرے کہا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھا رہا ہوں, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو یوسف آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے. یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تعبیر بتا دوں گا, لیکن وقت لیا کس لیے؟ دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے. داعی کو تلاش کرنی چاہیے دین کی دعوت کا موقع کب ملتا ہے, اور چھوٹے سے وقفے میں کیا دعوت رکھی جائے اس کے اصول آ گئے. نمبر ایک, انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, کفر کی نفی کر دی. نمبر دو, میں نے پیروی کی ابراہیم اسحاق و یعقوب علیہ السلام کے طریقے, اپنا تعارف بھی کرا دیا. تعارف لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے تو قبول کرنا آسان. پھر کہا کہ دیکھو اے میرے قید کے ساتھی ہو, کیا جدا جدا بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب, توحید کی دعوت آتی تو سوچو ایک ہی زیادہ بہتر ہے. پھر کہا دیکھو تم جن کو پکارتے ہو ان کی کوئی دلیل نہیں اللہ نے نازل کی, شرک کے لیے انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا اياه, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, یہ بھی کیا ہے؟ توحید کی دعوت آ گئی. یہ فرمایا یوسف علیہ السلام نے چند جملوں میں دین کی دعوت, شرک نہ تھی, ان کی غلطی کا اظہار ہو گیا, اللہ کی عبادت کا حکم آ گیا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ تم میں سے جو شراب کشید کرنے والا ہے جس نے خواب دیکھا وہ بچ جائے گا, اپنے مالک کو شراب پلائے گا اپنے بادشاہ کو, اور دوسرا جس نے دیکھا کہ پرندے روٹیاں اس کے سر پہ سے کھا رہے, فرمائے کہ اس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. خواب کے متعلق علماء نے چند جو باتیں کہی ہیں. نمبر ایک, اچھے خواب بیان کیجئے صرف کسی صاحب علم کے سامنے یا مخلص دوست کے سامنے, ہر ایک کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیے. نمبر دو, برا خواب ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے رات کو, تین دفعہ تھوک دینا چاہیے رات کی طرف. برے خواب کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے. تو وہ جو بچ گیا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دینا, وہ بھول گیا. اور یوسف علیہ السلام تقریباً 7 یا 9 برس کا قید خانے کے اندر رہے. آج کا واقعہ ہی رکتے ہیں, انشاءاللہ بقیہ تفصیل کل کے نشست میں پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وآلہ وسلم. السلام علیکم.